بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباخرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التخوية والنخاوة النخوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الفاضلة بأمر الله سبحانه وتعالى. وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. وعما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين صلوات سورہ توبہ کے حوالے سے آیت نمبر 20 ہم گفتگو کر رہے تھے. پروردگار نے کہا کہ جو جان سے اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے انہیں اعظم درجہ ہے اور در حقیقت وہی لوگ کامیاب ہیں. کل جہاں گفتگو چھوڑی تھی نفس سے مطمئنہ پر، وہیں سے متصل ہوتے ہیں. نفس کی تین قسمیں، امارہ جو برائی کی دعوت دیتا ہے، لبانہ جو گناہ کے بعد ملامت کرتا ہے، ضمیر کی آواز، اور تیسرا مطمئنہ اطمینان قلب. آپ جیسے ہر چیز کے لیے خدا کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا بندگی کی علامت ہے. نہ مانگنا غرور کی نشانی ہے، دعا بندگی کی علامت ہے. اسی طرح علماء کہتے ہیں اطمینان قلب بھی پروردگار سے طلب کریں، اس کے لیے بھی دعا کریں. ہر شے، ہر امید خدا سے وابستہ. اللہم اجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک. کہاں ہے یہ ٹکڑا؟ یہ دعا کا ٹکڑا ہے کہ پروردگار میرے خلق کو اطمینان عطا کر، تیرے فیصلوں پہ راضی رہوں. کہاں ہے یہ؟ یہ زیارت امین اللہ کا حصہ ہے. اللہ کے امین کی جو زیارت ہے، اللہ کے خزانوں کے امین کی جو زیارت، ظاہری طور پر ایک مختصر سی زیارت ہے، لیکن اس کی کیفیت بڑی جامع اور پر اثر ہے. اس زیارت میں خدا سے مانگا گیا ہے کہ پروردگار مطمئن نفس ادا کر. اطمینان خلق کے لیے دعا کی گئی ہے، لیکن یہ دعا اس وقت کارآمد ہوگی جب مکمل بھروسے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ مطالبہ کیا جائے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ امین اللہ، اللہ کا امین، اللہ کے خزانوں کا امین، میرا امام اللہ کے تمام خزانوں کا امین ہے. جب اس یقین کے ساتھ طلب کریں گے تو پھر یہ کافی ہے بندے کے لیے. آپ کو پھر آپ یقین جانا بے نیاز ہو جائیں گے دنیا سے، جب اس بات کے یقین کے ساتھ کہ میرا امام اللہ کے خزانوں کا امین ہے. اور اسی کو آسان لفظوں میں توکل کہتے ہیں، خدا پر بھروسہ. پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے، خدا ہی کافی ہوگا. ایک شہر میں قحط پڑا، ایک شخص اپنے گھر سے باہر نکلا، سب پریشان تھے روٹی کے لیے. سڑک سے گزر رہا تھا، دیکھا ایک دکان کے آگے غلام کھڑا مسکرا رہا ہے. اس کے قریب جا کر کہتا ہے سب پریشان ہیں، سب روٹی کے لیے پریشان ہیں اور تم یہاں کھڑے کھڑے مسکرا رہے ہو، کتنا سخت قحط پڑا ہے شہر میں. کہا میرے مالک کے پاس ابھی بھی دولت کے انبار باقی ہیں، میں کیوں فکر کروں جب میرے مالک کے پاس ابھی بھی خزانہ موجود ہے. میں جس کا غلام ہوں اس کے بعد غلام کے لباس میں تھا، وہ کہتا ہے اس کا جملہ میرے دل پر اثر کر گیا کہ یہ اپنے مالک کی ظاہری دولت پر اتنا بھروسہ کر کے بیٹھا ہے. میرے پاس تو خدا ہے، مالک حقیقی، جس کے پاس نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں، میں کیوں پریشان ہوں؟ یہ اطمینان قلب ہے. کل ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ نفس امارہ کی یہ صفت ہے کہ وہ پروردگار کی قضا اور قدر پر بھی اعتراض کرتا ہے، لیکن اطمینان قلب کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر معاملے میں تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے. دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جتنی کوششیں کرتے ہیں اس کے بعد وہ مقصد نہیں ملتا جس کے لیے کوشش کی جا رہی تھی. اکثر اوقات لیکن اگر خدا کی بات پر بھروسہ ہے تو پھر کوشش کے بعد مقصد نہ ملنے پر رنج نہیں ہوگا کہ جو بھی چاہتا تھا خدا چاہتا تھا. صحیفہ سجادیہ میں غالباً 13ویں دعا ہے, خدا کی رضا پر ایسی رہنے کی دعا. اس میں خلق کی وسعت مانگی گئی ہے, میرے خلق کو وسیع کر دے, ظاہری طور پر سینہ چوڑا نہیں, خلق کو وسیع کر دے. اتنی وسعت کس چیز کے لیے وسعت؟ تو جو فیصلہ کر رہے اس پر راضی رہو. بس اتنی وسعت چاہیے خلق کو کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. ظاہری اوقات پر تو ویسے بھی بھروسہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. مادی اسباب اس خواب ہے یہ نہیں کہ انسان کو مشکلات سے باہر نکال سکے. یہ جو ظاہری اسباب ہے, یہ اس کی ایک مثال دوں, ہمیں ماں سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں اور ہمیں اولاد سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں. زندگی بھر دوڑ دھوپ کر کے مال جمع کرتے ہیں بڑے دنوں کے لیے, جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں. لیکن خدا مصد بھی اسباب اور نئے اسباب بنا سکتا ہے. اولاد کو پال پوس کر بڑا کیا بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے, اگر نافرمان نکلی تو والدین کی تو دنیا ختم ہو گئی, نہیں وہ نئے سہارے بنا دے گا. مصبر اسباب ہے, نئے سبق پیدا کر سکتا ہے. جس وقت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا تھا, ایک شخص آزاد ہوا ان کا ساتھی قید سے. جب وہ قید خانے سے نکل رہا تھا تو اس سے کہتے ہیں کہ اب جب تو بادشاہ سے ملاقات کے لیے جا تو مجھے بھی سفارش کر دینا. وہ گیا سفارش کی, لیکن خدا اس عمل پر اتنا ناراض ہوا کہ مزید 7 سال قید میں اضافہ کر دیا. جبرائیل آئے یوسف کے پاس, یوسف اس سے کیوں کہا, اس سے سفارش کے لیے کیوں کہا؟ وہ تم بادشاہ سب خدا کی قدرت کے ہاتھ ہیں, اپنے خدا سے مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ یہ اطمینان قلب ہے. ہر عمل پر راضی. ہم جو یہاں کثرت سے کالے کپڑے پہن کر جمع ہیں, یہ صرف حسین کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے, اور یہی مقصد حسین تھا کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن ڈھلتا جا رہا تھا قلب کا اطمینان بڑھتا جا رہا تھا, اس حد تک کہ چہرہ اور حشاش بشاش ہوتا گیا. مصیبتیں بڑھتی جائیں تو انسان پریشان ہوتا جاتا ہے, چہرہ حشاش بشاش ہوتا جا رہا تھا. ظاہری اسباب مدد کر ہی نہیں سکتے جب تک خدا نہ چاہے. حجاج بن یوسف کو مرنے سے پہلے شدید سردی لگ رہی تھی, ایک غلبہ طاری ہوا سردی کا. بڑی شکایت تھی کہ مجھے سردی لگ رہی ہے. لحاف پر لحاف لائے گئے اڑائے گئے, لیکن سردی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. اس کے بستر کے چاروں طرف آگ کی انگیٹیاں رکھی گئی تاکہ اس کے جسم کو گرمی ملے. آگ اتنی قریب لے جائی گئی کہ اس کے جلد جل رہی تھی, لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا تھا مجھے سردی لگ رہی ہے. اسی سردی سے مر گیا, دنیا سے گزر گیا. خدا نے اسباب میں طاقت نہیں دی, اور اگر وہ چاہے تو دوسرے اسباب بناتے. یہ اطمینان قلب ہے. حالانکہ آپ اگر اپنی زندگی کی ابتدا سے دیکھیں تو اس نے کبھی بھی سائے رحمت سے محروم نہیں رکھا. گہوارے میں تھے, جلنے کے قابل نہیں تھے, شفیق ماں باپ کا سایہ سر پہ رکھا. جس وقت ضرورت تھی بچپن میں, اس نے شفیق چاہنے والے, شفیق رحم کرنے والے دیے. دنیا میں آنے سے پہلے غذا کا انتظام کر دیا. کبھی بھی سائے رحمت سے محروم نہیں رکھا. بس اس سے دعا گو, بالخصوص موت کے وقت اطمینان قلب کی ضرورت ہے. دنیا میں جو رسک دیتا رہا برزخ میں بھی وہی دے گا, اور آخرت میں بھی وہی رسک دے گا. یہ 3 قسمیں ہیں نفس کی. جہاد کے 2 قسمیں, ایک جہاد اصغر, ایک جہاد اکبر. لیکن آیت اللہ فضل اللہ نے امیر المومنین کی وصیت اپنی کتاب میں نقل کی ہے, اور اس وصیت میں انہوں نے جہاد کی ایک 3ری قسم بتلائی ہے. امیر المومنین کی جو وصیت کے جملے ہیں اس میں امیر المومنین کہتے ہیں, جان سے جہاد کرو, مال سے جہاد کرو, اور لسان سے, زبان سے جہاد کرو. زبان سے کیسے جہاد ہوتا ہے؟ ایک تلوار سے جہاد ہے, ایک نفس سے جہاد ہے. جہاد باللسان, زبان سے جہاد. اچھا, اس سے پہلے کہ جہاد باللسان پر گفتگو کرے, آیت اللہ فضل اللہ نے اسی کتاب میں جہاد کی 3 قسمیں بتلائی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک تو جہاد بالنفس ہے, نفس سے جہاد. دوسرا جہاد بالسیف ہے, تلوار سے جہاد. ایک اور جہاد کی قسم بتلائی, سیاست جہاد. سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مفاد پرستی ہو. آیت اللہ فیض اللہ لکھتے ہیں سیاست کا مطلب یہ ہے کہ حاکم امت کی حمایت کے لیے اور سلامتی کے لیے کام کرے. ہے ایسے حاکم آج؟ نہیں ملتے. ایسی حکومت تو 35 ہجری میں نظر آئی تھی، سنہرا دور تاریخ کا، اور ایسا وقت پھر دوبارہ آئے گا. پروردگار اس حکومت کا حصہ بننا نصیب کرے. وہ الہی آمین. سن 35 ہجری میں جب پونے 5 سال کی حکومت آئی، اس وقت مسلمان صفر پہ تھا، زیرو پہ. ایسا بھی نہیں تھا کہ اس سے پہلے کچھ کام ہو رہا تھا، دین کے لیے اور مسلمان کے لیے کوئی کام نہیں ہوا. لیکن جب پونے 5 سال ختم ہوئے اور امیر المومنین آخری خطبہ دے رہے تھے کوفہ کی مسجد سے، اس وقت مولا نے سوال کیا کہ تم میں سے کوئی ضرورت مند بیٹھا ہے یہاں جیسے کسی شے کی ضرورت ہو؟ ایک اٹھ کے کہتا ہے، مولا ہم سب کے پاس لباس ہے، ہم سب کے سروں پر مکان ہے، ہم میں سے کوئی بھوکا نہیں سوتا. یہ اسلامی حکومت کی برکتیں ہیں. کیا تھا اس حکومت میں؟ مدینہ کی کوفہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک کنیز گلی کے کنارے پر بیٹھی رو رہی تھی. اب حاکم ہے پر نشانہ لباس ہے، نہ کچھ سپاہی ساتھ ہیں، تنہا کوفہ کی گلی سے گزر رہے تھے. کنیز کے قریب جا کر پوچھتا، کیوں رو رہی ہو؟ آج کے حاکم کے پاس تو اتنا وقت ہی نہ ہو کہ وہ کسی کو روتا ہوا دیکھ کر چپ کرا دے. بلکہ میں تو یوں کہہ دوں کہ عام لوگوں کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا. دنیا کے سارا لغویات میں ہم بہت سارا وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن خدمت خلق کے لیے وقت مشکل سے نکلتا ہے. قریب جا کے سوال کرتے ہیں کہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا، میرے مالک نے مجھے چند درہم دیے تھے چند قسم کی کھجوریں لانے کے لیے. میں دکان سے خرید کر لے کر گئی، لیکن اب مالک کہتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو میں نے مانگے تھے. دکاندار سے مطالبہ کیا تو وہ پیسے واپس دینے کے لیے راضی نہیں ہے. اب میں کہاں جاؤں؟ مالک کہتا ہے پیسے لے کر آؤ، دکاندار پیسے نہیں دے رہا. کیا کس دکان سے لیے تھے؟ کنیز نے راستہ بتلایا اور مولا اس کے ساتھ ساتھ چل کے دکان تک گئے. یہ کردار سازی ہے، نفسوں کا تزکیہ. ایک مرتبہ دکان پر پہنچے اور کہتے ہیں کہ اس عورت کو دھوکہ دیا ہے تو نے، کیونکہ امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ مالک کی تو غلطی نہیں ہے، اس نے تجھے رقم زیادہ دی تھی اور یہ کہا تھا کہ مجھے اعلی قسم کی کھجوریں چاہیے، دکاندار نے دھوکہ دیا ہے. دکاندار کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اس عورت کا مال واپس کر دو اور کھجوریں لے لے. کہا، تم اپنے کام سے کام رکھو، کون ہو میری دکان سے نیچے اترو؟ امیر المومنین نیچے اتر گئے، آن سے بس میں تھے، نیچے اتر گئے. پاس ہی جو دکان تھی، وہ شخص دوڑتا ہوا آیا کہ کس طرح جھڑک کے بات کر رہا ہے، جانتا ہے یہ کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین وقت کے حاکم ہیں. فوراً ختموں میں گر گیا. مولا مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا، لاؤ پیسے تمہارے واپس دو. امیر المومنین نے اس سے کہا، تیرا یہی کام تو عدل کے خلاف ہے، تو نے پہچاننے کے بعد عدالت کی ہے، یہ عدالت کا تقاضا نہیں ہے. مجھے مالا پہچان کر پھر عدالت کرنے کے لیے بیٹھا ہے. اس نے فوراً رقم واپس دی اور کنیز نے کھجوریں واپس کی. یہ سیاسی جہاد ہے. اگر حاکم امت کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہے تو حاکم مجاہد ہے. میں نے کہا نا، تاریخ میں کہیں نظر نہیں آیا سوائے ان پونے 5 سالوں کے. ایک اور قسم کا جہاد آیت اللہ فیض اللہ کہتے ہیں فکری جہاد ہے. آج دشمن جو دین پر حملہ کر رہا ہے، اس کا سب سے بڑا حربہ عقائد کو کمزور کرنا ہے. وہ اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کرے. ہر سال حج کو جاؤ، ساری ساری رات جا کر نمازیں پڑھو، ایک مہینے کی جگہ پورا سال روزے رکھو. وہ فکر پر حملہ کر رہے ہیں، عقائد کو کمزور کر رہے ہیں. آج کا جوان یہی سمجھ رہا ہے کہ اسلام بیکورڈ لوگوں کا دین ہے، اسلام پاسٹ کا، ماضی کا دین ہے. فکر متاثر کر دی ہے. اس کی ایک زندہ مثال آج کا میڈیا ہے. جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ہے ہی نہیں، اسے پلک جھپکنے کے دیر میں میڈیا رول کر کے بتلا دیتا ہے جو چیز ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ایک آرٹیفیشل دنیا ہے جو رول کر کے بتلائی جا رہی ہے، اور ہم اس میں یقین بھی کر رہے ہیں. میں اور آپ آج وہی پہننا چاہتے ہیں جو میڈیا دکھا رہا ہے، وہی کھانا پینا پسند کرتے ہیں جو میڈیا دکھا رہا ہے. حالانکہ وہ ایک نقلی دنیا ہے، ایک آرٹیفیشل دنیا ہے. فکر کو متاثر کر دیا ہے، سوچ کو، عقائد پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کا مقابلہ کیسے ہو؟ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو دین سے آشنا کرائیں، اور نہ جاننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوال کریں. بلکہ صرف عالم ہی نہیں، ہر ایک جو اسلام کے کسی بھی مفہوم سے واقف ہو، قرآن کی تفسیر جانتا ہو، احکام جانتا ہو، شریعت جانتا ہو، اس پر یہ ضروری ہے کہ خدا کا علم جو اس کے پاس امانت ہے وہ آگے بڑھا دے. 40 حدیثیں جس نے اپنی زندگی میں یاد کر لی وہ محشر میں انبیاء کے ساتھ مشہور ہوگا. 40 حدیثیں، کیونکہ آپ جب بھی گفتگو کرے رہے ہوں آپ کو اس کے متعلق کوئی حدیث یاد آئے گی آپ فوراً کر دیں گے اسے. وہ علماء، افیشل علماء کم تعداد میں ہیں، لیکن غیر افیشل علماء ہر ایک عالم ہر ایک بن سکتا ہے جتنے دین کی خاطر کوشش ہو. یہ فکر جہاد ہے دین کے لیے، ہر تبلیغ کرنے والا شخص مجاہد ہے دین کی خاطر. یہ دوسری قسم جہاد کی، ایک جہاد سیاسی جہاد، دوسرا فکری جہاد، تیسرا آیت اللہ قزویہ کہتے ہیں مالی جہاد ہے. آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، آپ علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، حالانکہ نہ جاننے کا عذر معاشرے میں پیش نہیں کر سکیں گے کہ خدا نہیں معلوم تھا. وہ بھولا مومن جو دنیا کی ساری مکاریاں جانتا ہے، اس بیچارے بھولا مومن کو خمس کے احکام سمجھ میں نہیں آتے. سب سمجھ میں آتا ہے، خمس سمجھنا مشکل لگتا ہے. نہ جاننے کا عذر پیش نہیں کر سکیں گے. مالی جہاد، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، تو مال سے کم از کم دین کی امداد ہو، یتیموں کی، مسکینوں کی کفالت کر رہے ہوں، دین کے جو ایکٹیویٹیز سر درم ہیں ان میں حصہ لے لیں، یہ مال کا جہاد ہے، یہ مال معاشرے میں کام آئے گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ مال خبر میں کام نہیں آئے گا، ظاہر ہے نوٹ خبر میں کیا کام آئے گی، لیکن جو مال جہاں دیا جاتا ہے وہ خبر کو منور کر دے گا. مال کام آتا ہے برزخ میں، محشر میں، دین کی خاطر جو صرف ہو رہا ہے، اپنی جان پہ نہیں، اس کا تو حساب دینا ہے، اوروں پر جو خرچ کیا ہو وہ محشر میں کام آئے گا. یہ تیسری قسم. اور چوتھی قسم ہے جہاد باللسان، زبان سے جہاد. زبان تو ہر ایک کے پاس ہے، اور اس کی ایک آسان سی مثال دوں کہ جہاد باللسان کی ہر ایک کو ضرورت ہے، کیونکہ محشر میں والدین اپنی اولاد سے دور بھاگے گی. آپ نے ہزاروں دفعہ کتابوں میں پڑھا ہے، نمبروں سے سنا ہے، اولاد جب شکایت کرے گی کہ انہوں نے ہمیں نہیں بتلایا، یہ جانتے تھے اور انہوں نے نہیں بتلایا. جو ہم جانتے ہیں ذمہ داری ہے آگے والی، انشاءاللہ عورت کے جہاد پر، ایک ماں کے جہاد پر غالباً کل کی یا پرسوں کی مکمل مجلس آئے گی. لیکن آج صرف کیا ہے جہاد باللسان. آنے والے نسلوں تک آپ جو بھی جانتے ہیں دین، اسے فارورڈ کرنا ہے. اکثر سڑکوں پر نظر آتا ہے بوڑھی عورتیں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں مکمل حجاب میں، اور جو پوتی یا نواسی ساتھ چل رہی ہے جیسے اس پر شرعاً حجاب واجب ہوا ہی نہیں ہے. آپ جو خود جانتے ہیں وہ اگر آگے نہیں بڑھایا، یہ جہاد باللسان ہے. یہ آپ نے اگر بتا دیا تو پھر مجاہد ہیں آپ. اچھا، اس کا بھی طریقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا دین نے طریقہ بتلایا ہے. دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، مجاہد ہے وہ جو یہ کام کر دے. ظالم جابر حاکم کے خلاف حق کی آواز اٹھانا مجاہد ہے. اگر نہیں کیا، یہ کیوں کامیاب نہیں ہوتا؟ آج ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں اس سے مجھے اور آپ کو کوئی لینے دینا نہیں. اسی لیے نہیں ہے کیونکہ یہ سوچ ویسٹ سے آئی ہے. ویسٹ کہتا ہے انسان اپنی زندگی میں آزاد ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو، کسی کے کام میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے آپ اور معاملات میں آزاد ہے جنہوں خدا نے آزادی دی ہے، اور اگر معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائی کو نہ روکا تو برائی تیزی سے پھیلے گی اور بد کردار مسلط ہو جائیں گے. پھر شکایت نہ کرنا کہ مولا حاکم مومن نہیں تھا، خدا را ہمارا حاکم ایسا تھا، تم نے خود نے یہاں تک بات لائی ہے معاشرے میں، تم نے خود نے بدکاری عام کی ہے. اگر آواز اٹھا لی ہوتی تو بات یہاں تک نہیں پہنچتی. وقت لگتا ہے، ظاہر ہے ہر کام فوراً نہیں ہوتا، کچھ مہینے، کچھ سال، لیکن اس کا طریقہ بھی بتلایا کہ کس طرح بتلانا ہے. ادھر سبیل رب کا، ہمیں دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف، اپنے رب کی سبیل کی طرف، حکمت کے ذریعے نصیحت کے ذریعے. اور اگر بحث کی منزل آ جائے قرآن کے جملے میں تو اس طرح بحث کرنا کہ لہجہ دھیما رہے, الفاظ شیریں رہے, ماتھے پر شکن نہ آ پائے. تبلیغ کا طریقہ خدا بتلا رہا ہے رسول کو, ماتھے پر بل نہ آئے شیریں الفاظ کے ساتھ. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ ہے کہ اس طرح کی جائے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کرنے میں ایک گناہ کی جگہ کئی سارے, ایک گناہ کو روکنے کے لیے بہت سارے گناہ سر لے لیں. ایک حاکم ایک شہر کی گلی سے گزر رہا تھا, کسی گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی. فوراً ادھر ادھر دیکھا, ایک سیڑھی نظر آئی, دیوار پر سیڑھی لگائی, سیڑھی چڑھی اور چھت سے جھانک کر کہتا ہے کہ اے خدا کے دشمن, اس طرح کھلے عام گانے بجا رہے ہو اور سب کو گناہ کرا رہے ہو. وہ شخص نے اوپر دیکھا, حاکم کھڑا تھا وہاں. وہ کہتا ہے پہلے تو آپ نیچے اتریں. دروازے سے, گھر کے دروازے سے باہر آ کر کہتا ہے میں نے ایک گناہ کیا لیکن آپ نے بدلے میں تین گناہ کر دیے. خدا کہتا ہے کسی کے گھر میں داخل ہو تو دروازے سے آنا, سارے طریقہ نہیں ہے گھر میں داخل ہونے کا. دوسرا خدا کہتا ہے جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہو جو پہلی گفتگو مستحب ہے وہ سلام ہے, آپ نے وہ بھی نہیں کیا. اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو فرشتہ کو سلام کر دیا کرو, آپ نے وہ بھی نہیں کیا. اور ایک اور گناہ جو آپ نے کیا وہ بغیر کسی اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے, آپ نے تین گناہ انجام دے دیے. اسی لیے دین نے طریقہ بھی بتلا دیا ہے کہ کس طرح نیکیوں کو عام اور برائیوں کو روکا جائے. امام المومنین کہا کرتے تھے کہ اپنے اور دوسروں کے نفسوں کے درمیان صرف عدل کو میزان قرار دو, تمہاری اور ان کی زندگیاں کامیاب ہو جائے گی. عدل, عدل میزان اور درمیان میں کیا مطلب ہے اس کا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ملتی ہے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, تین لوگ ایسے ہیں جو معاشرے میں سائے کے نیچے ہوں گے, باقی سب سورج کی گرمی تپش میں دھوپ میں کھڑے ہیں. تین لوگ معاشر کے سائے میں ہوں گے. سب سے پہلا وہ جو دوسروں کے لیے نہیں پسند کرے جو خود کے لیے. یہ عدل ہے, یہ عدالت ہے. نہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری چیز میں کوئی بناوٹ نہ کرے, ناپ تول میں ہمارے ساتھ کمی نہ ہو. دوسروں کے لیے نہیں پسند کرے جو خود کے لیے. دوسری قسم جو معاشرے میں زیر سایہ ہوگی وہ اپنے عیبوں کو دیکھے اور دوسروں کے عیبوں پر نظر نہ ڈالے. اب یہ ہوتا ہے کہ کثرت سے دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں, اپنے عیبوں پر نگاہ ڈالے. قدیم ہندوستان میں جو دارالخلافہ کا مرکزی دروازہ تھا اس کے اوپر ایک چائنیز پینٹر نے دو مجسمے بنائے تھے جو مرکزی دروازے تھے, اس پر خاص اسے مدعو کیا گیا تھا یہ تصویریں بنانے کے لیے. ایک طرف ایک تصویر تھی جس میں ایک بڑا خوبصورت مجسمہ تھا اور اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھانے کے لیے کالا رنگ, سیاہ رنگ میں سیاہ رنگ سے اسے رنگ کیا گیا تھا تاکہ وہ خوبصورت محسوس ہو. دوسرے دروازے پر ایک بدنما, ایک سین والا بدسورت شخص بنایا گیا تھا. اب دونوں جگہوں سے آمنے سامنے ہیں, لیکن وہ جو بدنما سینگ والا تھا وہ اس خوبصورت مجسمے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا, نیچے لکھا ہوا تھا کہ تمہارا رنگ اتنا کالا کیوں ہے. وہ حسین مجسمے کی طرف دیکھ کر, حالانکہ خود کے سینگ بدنما ہیں, خود اتنا بدصورت ہے, لیکن اس کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ تمہارا رنگ کالا کیوں ہے. دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں. اپنے دامن میں کب نظر آئیں گے؟ جب محاسبہ کریں گے. اور محاسبہ تنہائی میں ہوتا ہے, محفلوں میں بیٹھ کر آپ اپنے نفس کو چیک نہیں کر سکتے, اس کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو معاشرے میں زیر سایہ ہوں گے, عیب جو یا تو دوسروں کو چھپا دیں یا اپنے عیبوں پر مسلسل نگاہ رکھیں. اور تیسرا جو زیر محشر جو محشر کے دن زیر سایہ ہوں گے، ایک تو وہ جو عیبوں کو چھپائے، دوسرا وہ جو خود کے لیے نہیں پسند کرے جو دوسروں کے لیے، اس میں اخلاق رکھنے والا، اچھے اخلاق سے پیش آنے والا دوسرے والوں کے ساتھ. اب میں آپ جس کردار کے ماننے والے ہیں ان کے پاس تو وہ ان تعالیٰ خلق عظیم کا تمغہ ہے، بہترین اخلاق. پھر بھائی زندگی میں رسول دعا کرتے رہے پروردگار اچھے اخلاق عطا کر دے، پروردگار اچھے اخلاق عطا کر دے. رسول کو ضرورت تھی یہ دعا کرنے کی، اب جو کہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، بتلانا چاہتے ہیں کہ ہر وقت اخلاق کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. انسان میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں، وہ اس عالم تک پہنچ سکتا ہے جہاں تک ہمارے وہم و گمان نہیں جاتا، لیکن اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. مادے کی تربیت نہیں ہوتی، مٹیریل چیزوں میں تربیت کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، اسی لیے مادے کی تربیت نہیں کرتی. لیکن انسان صرف مادہ نہیں ہے، اس کے پاس ایک روح ہے اور اس روح کو تربیت کی ضرورت ہے. آیت اللہ خمینی کے بیٹے احمد خمینی کی زیادہ فاطمہ طرح توائی آیت اللہ خمینی سے پوچھتی ہے کہ پوچھو کوئی اچھی عرفانی کتاب بتائیں. آیت اللہ خمینی جواب دیتے ہیں، بیٹی اپنے اور خدا کے درمیان حجابات کو ختم کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ کتابوں کو جمع کرنے کی. اور حجابات کیسے ختم ہوں گے؟ اپنے اندر جھانکنے سے، خود کا محاسبہ کرنے سے. اور اسی لیے برادران نے انبیاء بھیجے تربیت دینے کے لیے. خواہشات کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ایک گھر اس سے بہتر دوسرا گھر، ایک علاقے سے بہتر دوسرا علاقہ، ملک فتح کر لیا انسان نے، مریخ پر پہنچ گیا پھر بھی مطمئن نہیں ہوا، کہاں نہیں پہنچا انسان پھر بھی اضطراب میں ہے. پروردگار نے انبیاء بھیجے خواہشات کو لوام دینے کے لیے. وہ الذی بعث فی الامین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے قرآن میں سے رسول مبعوث کیا ہے، آیات کی تلاوت کرے گا، نفسوں کا تزکیہ کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا. ان چار کاموں میں پورا دین آ گیا، قرآن سکھائے گا، آیات کی تلاوت کرے گا، نفسوں کا تزکیہ کرے گا، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم. حضرت ابراہیم نے قرآن میں دعا مانگی ہے، دعا موجود ہے، پروردگار میری نسل سے ایک رسول قرار دے جو امت کا تزکیہ کرے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. یہ دونوں آیتوں کی ترتیب میں فرق ہے. حضرت ابراہیم نے جب دعا مانگی تب کہا ایک رسول دے نسل میں جو نفسوں کا تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے جو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور نفسوں کا تزکیہ کرے. نفسوں کا تزکیہ حضرت ابراہیم نے آخر میں کیا، نفسوں کا ذکر آخر میں کیا کہ پہلے کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور نفسوں کا تزکیہ کرے. خدا نے جب کہا ہم نے ایک رسول بھیجا ہے، ہم نے امین میں سے ایک نبی بنایا ہے، تو سب سے پہلے کہا وہ نفسوں کا تزکیہ کرے گا، پھر کتاب کی تعلیم دے گا، پھر حکمت کی تعلیم دے گا. یہ دونوں کی ترتیب میں فرق ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں پہلے کتاب کی تعلیم دے، خدا کہتا ہے پہلے تزکیہ کرے گا پھر کتاب کی تعلیم دے گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کی عظمت کو سمجھنے کے لیے صرف یہ ایک آیت ہی کافی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میرا حبیب اگر سب سے پہلے نفسوں کا تزکیہ کرے گا، بعد میں کتاب پڑھائے گا. اگر پہلے کتاب کی تعلیم دے اور پھر نفسوں کا تزکیہ کرے تو تم کہو گے کہ کتاب پڑھا کے نفسوں کا تزکیہ کر رہا ہے. کتاب قربان ہے میرے حبیب کی فضیلت پر، پہلے نفسوں کا تزکیہ کرے گا، نفسوں کو پاک کرے گا، پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. آپ رسول کی زندگی اٹھا کر دیں گے، 40 سال کی ابتدائی خاموش تبلیغ، عرب جیسے جاہل صادق اور امین مان بیٹھے. اب تک رسول نے تبلیغ کا کام شروع نہیں کیا تھا، قرآن نہیں آیا، 40 سال کی خاموش تبلیغ میں وہ جو لڑکیوں کو زندہ دربار کرتے تھے وہ صادق اور امین مان بیٹھے. اتنا یقین تھا رسول کی بات پر کہ کچھ بھی ہو محمد جھوٹ نہیں بولتے. جاہلوں کو جو رسول نہیں مانتے، یہ رسول کا کردار ہے جو نفسوں کا تزکیہ کر رہا تھا. دیکھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا سب سے احسن طریقہ، سب سے اول طریقہ یہ ہے کہ زبان کھولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کردار ہی سے سامنے والے کو متاثر کر دیا جائے. اور یہ رسول کی زندگی میں نظر آیا، 40 سال کی خاموش تبلیغ اور اس میں رسول تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں کردار کے ذریعے. یہ وہ کردار ہے جو میرے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے. کیسا کردار؟ یورپ میں الزام لگائے ہیں اسلام پر، اور الزام ان لوگوں نے لگایا ہے جن کے خلاف مباہلے میں تلوار نہیں چلی. انہوں نے کہا کہ دین تلوار سے پھیلا ہے، نبی نے تلوار کے ذریعے مشرکوں کو مسلمان بنا دیا. اب دیکھیں کتنی بڑی سازش ہے کہ جن کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام تلوار کے خلاف پھیلا. مجھے بتلائیے سب سے پہلی جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر. بدر میں تلوار اٹھی، اس سے پہلے تلوار نہیں اٹھی تھی. جو ساتھی بدر میں رسول کے ساتھ آئے جنگ کرنے کے لیے وہ کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ اب تک تو تلوار نہیں اٹھی تھی، بدر تک تلوار نہیں اٹھی تھی، لیکن بدر میں جو آئے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے وہ کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ وہ رسول کے کردار سے مسلمان ہوئے تھے. اب تک کوئی تلوار نہیں چلی تھی، اور وہی رسول کا کردار ہے جو نفسوں کو پاک کرتا ہے، نفسوں کا تزکیہ. خدا کہتے ہیں ہم قرآن میں اس کردار کا تذکرہ کریں گے. کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ نام نہیں دوں گا لیکن کردار کا تذکرہ کر دوں گا. آج کا جوان یہی سوال کرتا ہے کہ 12 جانشینوں کے نام خدا قرآن میں لکھ دیتا بہتر ہوتا، اختلافات ہی ختم ہو جاتے. اللہ کا نام ہے توحید پر کوئی بحث نہیں ہے، رسول کا نام ہے نبوت پر کوئی بحث نہیں ہے، 12 اماموں کے نام بھی آ جاتے، کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اچھا یہ تو نہیں تھا کہ نام کاٹ کے دوسرے نام لکھ دیا جاتے. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، اس کا مطلب تحریف یا تبدیلی بھی ممکن نہیں تھی. خدا دیتا نام 12 نام لکھ دیتا، سارے اختلافات جہاں رسول کا نام دیا اس کے بعد سارے معصومین کا نام دے دیتا. خدا کہتا ہے اگر نام لکھ دیتا، ہاں تحریف نہیں ہوتی، نام بدلے نہیں جاتے، لیکن اگر میں نام لکھ دیتا تو پھر ان کے گھر میں جو بھی بچے پیدا ہوتے وہ اس کا نام علی رکھتے، حسن رکھتے، حسین رکھتے. معاشرے میں سینکڑوں علی ہو جاتے، سینکڑوں حسین بن جاتے، پھر تم کیسے پہچانتے خدا کا علی کون سا ہے، بندوں کا علی کون سا ہے؟ کیسے پہچانتے اللہ کا حسین کون سا ہے، بندوں کا حسین کون سا ہے؟ بچہ آگے لے کر آتے اور کہتے ہیں یہ آیت ہمارے حسین کے لیے آئی ہے، یہ آیت ہمارے علی کے لیے آئی ہے. نام ہی نہیں لکھوں گا، قرآن میں کردار لکھ دوں گا ان کا. اور جہاں کردار ہوگا تم کردار پڑھتے جانا اور تلاش کرتے جانا کہاں ہے ایسے کردار. نام نہیں دوں گا، یہ وہ مخلوقات ہیں پروردگار کی جس کی خلقت پر اسے فخر ہے. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا احسان مانو میں نے جنت بنا دی، یا میرا شکریہ ادا کرو میں نے سورج نکالا، چاند نکالا، درخت پیدا کیے تمہیں سانسیں دی. کبھی اس نے یہ نہیں کہا. یہ ساری چیزیں بہت معمول ہیں اس کی نگاہ میں، لیکن اس کی ایک مخلوق ایسی ہے جس کی تخلیق پر اسے فخر ہے. وہ کہتا ہے مجھے فخر ہے کہ میں نے بہت جیسے مخلوق کو خلق کیا ہے. اسے فخر ہے اس بات پر. کیوں؟ اعلی کردار تھا، بہترین کردار. اور یہی کردار جو پروردگار کہتا ہے قرآن میں کردار لکھ دوں گا، تم کردار تلاش کرتے رہو، سینکڑوں علی بن جائیں گے، سینکڑوں حسین بن جائیں گے. اب کہاں سے لاؤ گے ایسا کردار؟ نام کے محمد تو بہت سارے ملیں گے، ایسا کردار ڈھونڈ کے لاؤ. اور ان سب کے کردار میں نے لکھ دیے ہیں قرآن میں. اب قرآن پڑھتے جاؤ اور کردار تلاش کرتے جاؤ. جیسے جیسے کردار دنیا کے سامنے آتے جاؤ، یہ وہ ہے جنہوں نے سروں پر نہیں دلوں پر حکومتیں کی ہے. اور تبھی تو مودت بھی لوگ کرتے تھے، محبت نہیں، مودت، محبت اور مودت میں فرق ہے. مودت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں محبت قربان ہونے لگے. آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے، اپنے باپ سے محبت ہے، اپنے گھر والوں سے محبت ہے، اپنے حالات سے محبت ہے. میں اور آپ اس وقت، ابھی وقت کے نام کی محبت بھی نہیں ہمارے دلوں میں، لیکن محبت میں محبت کرنا ہے. ہم اس وقت محبت تک پہنچیں گے جب ان ساری محبتوں کو محبت کے لیے قربان کر دیں. اپنی جان سے محبت، اپنے مال سے محبت، ساری محبتیں قربان ہوں گی پھر محبت ہوگی. ساری محبتوں کو دل میں رکھ کر آپ محبت نہیں کر سکتے. محبت کے لیے صرف قربان کرنا پڑے گا پھر محبت ہوگی. کن لوگوں نے محبت کی تاریخ میں نام آج تک باقی ہیں. ایک مثال دوں اور پھر اختتام کی طرف. ایک عورت گزری ہے تاریخ میں جس کا نام دارمیا تھا. امیر المومنین کے جنگوں میں رجز پڑھا کرتی تھی، یعنی جو لوگ جنگوں کے لیے جاتے تھے دونوں طرف سے ایک رجز پڑھنے والا معین ہوتا جو شجاعت کے پیغامات اور نغموں پڑھا کرتا تھا نوجوانوں کو ہمت دلانے کے لیے. یہ کافی جنگوں میں امیر المومنین کی طرف سے جنگوں میں رجز پڑھتی رہی ہے. اس کے چار بیٹے اس نے صفین میں امیر المومنین پر بھی قربان کر دیے تھے. چاہنے والی ہے اور ہر جنگ میں مولا کے ساتھ جاتی تھی رجز پڑھنے کے لیے، محبت تھی مولا سے. امیر المومنین کے جنازے گزرنے کے بعد امیر شام کو بڑا اشتیاق تھا کہ میں ایک بار دارمیا سے ملنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں یہ مجاہد ہے، یہ عورتیں جو اپنے حصے کا کام کرتی ہیں یہ مجاہد ہیں. دارمیا سے ملنا چاہتا ہوں، موقع بھی نہیں بنا. ایک مرتبہ حج کے موسم میں امیر شام اور دارمیا ایک ساتھ تھے. کسی نے امیر شام کو آ کر خبر دی کہ آپ ہی کے خیمے کے بعد دارمیا کا خیمہ بھی ہے. فوراً بلاؤ سے میں اسے ملنا چاہتا ہوں. قاصد گیا، دارمیا سے کہتے ہیں کہ امیر شام آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. دارمیا کہتی ہے میں تو ملنا نہیں چاہتی، اگر وہ ملنا چاہتا ہے تو وہ خود آ جائے. خیر امیر نہ آیا اور ملاقات نہیں ہوئی. اسی حج کے اعلان میں دوبارہ امیر شام اور دارمیا دونوں ٹکرا گئے، آمنے سامنے کھڑے ہیں. امیر شام کہتا ہے بڑا اشتیاق تھا تجھ سے ملاقات کرنے کا. کہا مجھے نہ تھا، کیوں ملنا چاہتا تھا؟ کہا ایک سوال پوچھنا ہے تجھ سے کہ تو نے اپنی زندگی میں علی کو کیسا پایا؟ دیکھیے کردار ایسا ہے کہ دشمن بھی بیچے ہیں فضائل سننے کے لیے. تو نے اپنی زندگی میں علی کو کیسا پایا؟ دارمیا کہتی ہے میں اگر یہاں فضائل بیان کرنے شروع کروں تو حج کا موسم ختم ہو جائے گا اور فضائل ختم نہیں ہو گئے. ایک جملہ کہہ دیتی ہوں کہ میں نے پورے مولا کی زندگی دیکھی ہے. مولا جو تخت حکومت پر آنے سے پہلے تھے، وہی مزاج، وہی طبیعت، وہی انتصاری میں نے مولا کی زندگی میں حکومت میں آنے کے بعد بھی دیکھی. حاکم بننے کے بعد فرق آ جاتا ہے، تھوڑا سا مال آنے کے بعد فرق آ جاتا ہے، اقتدار میں آنے کے بعد تو بہت سارا فرق آ جاتا ہے. لیکن ایک جو میں کہہ سکتی ہوں، مولا میں سے پہلے تھے، وہی مزاج، وہی انتصاری، وہی آبر بعد میں بھی تھا. کہ کس بنا پر علی سے محبت، یہ ایک بہت بڑا ٹینس تھا امیر شام کی بادشاہت پر، کس بنا پر علی سے محبت کرتی ہے؟ کہا ایمان کی، عادل کی بنا پر، مسند عدالت پر جب میرا مولا بیٹھتا تھا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا تھا. میں اگر کچھ تحفہ دوں تو قبول کرے گی؟ کہا ہاں قبول کروں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا امیر شام، کہ تحفہ کے دانے کے بعد بھی تو ہی رہے گا اور علی علی ہی رہیں گے. لانے والے کی بھی جنت دیکھیں، کیا دینا چاہتا ہے؟ کہ سرخ بانے والی اتنا دوں گا، دے دے. ایک مرتبہ قبائل کو بلا کر کہتے ہیں کہ دارمیا کے لیے 100 سرخ بانے والی اتنا لے کر ہو. اب بس میں نے گفتگو تمام کی، ایک جملہ کہا امیر شام نے اور ایک جملہ کہا دارمیا نے. امیر اسلام کہتا ہے اگر ہوتے تو اتنا دیتے ہیں. تو جواب دیتی ہے کہ نہیں کبھی نہیں دیتے, ایک درہم بھی نہ دیتے علی, کیونکہ علی بیت المال کو غریبوں کے لیے رکھتے تھے, انسانوں کو خریدنے کے لیے نہیں رکھتے تھے. تو نے بیت المال سے مجھے سوچ نہیں دیے ہیں, علی بیت المال کو غریبوں کے لیے رکھتے تھے, انسانوں کو خریدنے کے لیے نہیں. کیسا کردار ہے, جو ان کے پاس آتا ہے ان کے بھی کردار سازی کر دیتے ہیں, اور پھر جن لوگوں کی انہوں نے تربیت کی وہ پھر بڑی سے بڑی طاقت سے بھی مرعوب نہیں ہوتے. دور میں مرعوب نہیں ہوئے میرے شام سے بڑی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتے. دنیا زندگی بھر تاریخ میں کردار کے عیب تلاش کرتی رہی, خطر کر دیا لیکن کردار میں عیب نہیں ملا. اور جو ایک دفعہ آ گئے وہ طاقت سے تو مروب نہیں ہوئے, لیکن پھر یہاں سے جانا بھی نہیں چاہتے تھے. ایک دفعہ جو یہاں آ گیا, یہ جملہ برور نے کہا تھا, جو یہاں آ گیا وہ نہیں جانا چاہتا یہاں سے. چراغ گم ہوا, چلے جاؤ, یہاں بڑے مصائب ہیں, یہاں بڑی شہادتیں ہیں, وہ میری جان چاہتے ہیں, اپنی جانیں بچا سکتے ہو, چلے جاؤ یہاں سے. چراغ روشن ہوا, سب بیٹھے ہوئے ہیں, گئے نہیں. برار کہتے ہیں حسین کہاں جا رہے ہیں, اس گھر جیسا کوئی گھر ہو کائنات میں تو بتلا دو, اس در جیسا کوئی در ہو تو بتلا دو, وہاں چلے جائیں. کہاں جائیں حسین, کوئی نہیں گیا. اس وقت امام نے جملہ کہا تھا, جیسے مجھے اصحاب ملے ویسے کسی کو نہیں ملے, اور یہ حقیقت ہے. جیسے اصحاب حسین کے پاس تھے ویسے کسی کے پاس نہیں تھے. وہ جو ایک رات کی مہلت مانگی تھی, مہلت مانگی نہیں تھی, مہلت دی تھی, کیونکہ اس وقت بھی حسین یہی سوچ رہے تھے کہ اب بھی کوئی ہے جو انسان بن سکتا ہے. اب تک خواہشات کے پیچھے حیران تھا, اب انسان بن سکتا ہے. دیکھیں مجلس میں آپ سب آئے ہیں, کوئی جلدی آیا, کوئی دیر سے آیا, لیکن جب وہاں سے آپ نکلیں گے تو حصہ سب کو برابر ملتا ہے. تبرک مجلس کے اختتام پر سب کو برابر ملتی, سب وہاں سے مجلس کا ثواب لے کر جا رہے ہیں. حسین کے پاس بھی کوئی جلدی آیا, کوئی دیر سے آیا, کسی کو بعد میں بلایا, لیکن سب حسین ہی ہیں, سب برابر ہیں. بلکہ جو ساتھ آئے تھے حسینیوں کے, ان کے بھی کردار بن گئے. ایک چاہنے والا آ کر روک ہوا حسین سے, نام وہاب قلبی تھا. آپ جانتے ہیں وہاب قلبی ماں اور زوجہ کے ساتھ تھا, اکثر اصحاب کے اہل خانہ کربلا میں موجود تھے. وہاب قلبی کی زوجہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ تم شہادت دو میں حسین سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں, مجھے حسین کے پاس لے کر جاؤں. حسین کے خانے تک لے کر گئے. زوجہ امام حسین سے کہتی ہے کہ محشر میں ظاہر وہاب آپ کے ساتھ جائیں گے جنت میں, شہادت پا رہے ہیں, لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ وہاب مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں گے, جہاں وہاب ہے جنت میں وہاں میں بھی جاؤں گی. حسین کہتا ہوں وعدہ کرتا ہوں. تو ایک اور وعدہ چاہیے آپ سے. کہ بولو, کہ وہاب کے مرنے کے بعد ہم تمام ہو جائیں گے, آپ مجھے زینت کے خیمے میں منتقل کر دیجیے گا. خدا خواستہ اگر فوجی خیمے تک آ گئے تو کوئی زینت کے خیمے تک جانے کی تو جسارت نہیں کرے گا. آپ مجھے زینت کے خیمے میں منتقل معاف کر دیجیے گا. کیا جواب دے اسے ہم؟ کیا جواب دے اسے؟ کہا تو ضرورت کے خدم ہوا تو خدم جنا بس آپ کی آنکھیں بند ہو گئے. اس بیبی نے اپنے رسائی میں کر رہا ہوں تمہیں بار بار آئی ہے میرے بار بار آئی ہے تمہارا بات رکھے اللہ تمہارے بار بار رکھے اس رات انسان بن جائے اس رات ہم انسان کے سفر میں نہیں آئے اس سے پہلے ہم آ چکے تھے. کب؟ جس وقت ہم نے خاتمہ روکا تھا حسین کا خاتمہ روکا تھا وقت میں حسین اور ہم کے درمیان اس وقت جب ہم نے کہا کہ میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا شہزادی کی عظمت ہم کے درمیان پیدا ہو گئی تھی اور جس نے ہم کو سانس دی جماعت دونوں کی دو جماعتیں بنی ادھر ہم کی جماعت ادھر حسین کی جماعت ہم آ کر اپنی جماعت میں کر رہے ہیں لیکن دن میں سوچ رہے ہیں اپنا ہوتا ہے
میں نے زحمت تمام کی، اصحاب حسین پہ گناہ کر رہے ہیں، پروردگار ناشوں کے راستے میں اتنی توفیق عطا کر ہم اپنے وقت کے بہن کے صاحب بن سکے۔ ایک اور صحابی کا ذکر سن لیں، بوڑھا جان حسین کے پاس، حسین مجھے بھی اجازت دے دیں، حبشی غلام ہے، ابو ذر غفاری کا صحابی غلام رہ چکا ہے، بولے مجھے بھی اجازت دیتے ہیں، کہ جان اتنے بوڑھے ہو چکے ہو، کیا کروں گے میدان میں جا کر، جان اجازت نہیں دے رہا، خیمے سے باہر آئے، کچھ سوچا پھر اندر آئے، کہ حسین میں جانتا ہوں تم اجازت کیوں نہیں دے رہے، یہی سوچ رہے ہیں نا کہ یہ غلام زیادہ ہے، سیاہ رنگ کا ہے، پسینے سے بدبو آتی ہے، ایک مرتبہ جان پہ گلے سے جیسے ہی جان خیمے سے نکلا، حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار اس کے رنگ سے بات کر دے، اس کے پسینے پہ ہاتھ کر دے، گیارہ محرم کے دن بنو اسد کا قافلہ جب لاشوں کے پاس آیا، ایک لاش سے بڑی خوشبو سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کس کا لاش ہے جس سے اتنا خوشبو ہے، وہ جان کا لاش آتا ہے، حسین نے دعا دی کہ پروردگار جان کو معاف کر دے، بارے الہ پنجتن پاک کا واسطہ ہم سے اس خلیل سی عبادت کو، اس فرش عزا کو، اس ماتم کو، اس عزا کو ہم سے قبول فرمانا، جو مومنین یہاں حاجت لیے دل میں بیٹھے ہیں، پروردگار ان آنسوؤں کا واسطہ، آنسوؤں کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعائیں رد نہیں ہوتی، مومنین کی حاجتیں پوری فرما، ہمیں اتنی توفیق عطا کر کہ ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت پر سب سے پہلی آواز میں حسینی جیسے دوڑ سکیں، جلد از جلد ہمارے ہادی ہمارے رہبر وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمانا۔ مومنان ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، محفل میں مجلس کے دوران کسی قسم کی پکچر یا ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے، اور کیونکہ ہماری اجازت نہیں ہے اس بات کے لیے، پھر تو یہ کام شرعاً بھی جائز نہیں رہا، تو مہربانی کر کے اس بات کا محفل میں خیال رکھیں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ خاص